بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكرم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالإسناد وجعله خير العباد، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد. وبعد، يقول الله عز وجل في محكم تنزيله وعز من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وبعد، معزز علماء كرام، مهمان نظام، respected and honorable علماء كرام، as well as our esteemed guests who have sacrificed a valuable time to be present on this auspicious joy, which should be a joyous and happy occasion, but we all are fully aware of the incident that had transpired last night, that four students of the Darul Ulum Zakaria had passed away, rahimahumullah ta'ala ajma'in. Therefore, the original program that was scheduled to have taken place and commenced at 9:30 this morning has been cut down, and just a few basic programs have been retained for the completion of the Bukhari Sharif. Without saying further anything more, or without much ado or saying anything further, we commence the program with a recitation of the Qur'an al-Kareem to be rendered by Qari Shamsuddin. And thereafter, inshallah, we are extremely honored to have amongst our midst an esteemed scholar, Hazrat Mawlana Abdul Hafiz Saad Makki, Damat Barakatuhum, who shall be rendering advices to us, inshallah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربي، فويل قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب كذب الذين فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب
تمیم صاحب نے حکم فرمایا ہے کہ میں ختم بخاری شریف سے پہلے کچھ معروضات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں. یہ الحمدللہ ہم سب بخاری شریف کی آخری حدیث آخری باب اور اس کی آخری حدیث سننے کے لیے یہاں حاضر ہوئے. یہ تقریب بھی اسی لیے منعقد کی گئی تھی اور فی الحقیقت یہ آخری باب اور آخری حدیث یہ جیسے کہ ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی برات الاختتام یہ ہوتی ہے کہ وہ آخر میں ایسی چیز آخری حدیث ہر کتاب کی وہ لاتے ہیں جس سے آدمی کو اپنی موت یاد آئے. چونکہ یہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی منکر نہیں ہے. ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے منکر بھی بہت ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر بھی بہت ہیں, لیکن موت کا منکر کوئی نہیں. کیونکہ ہر شخص دیکھتا ہے کہ میرے بڑے انتقال کر گئے. کسی کا اگر باپ موجود ہے تو دادا موجود نہیں ہے, اگر زیادہ سے زیادہ دادا موجود ہے تو پردادا موجود نہیں ہے. آخر وہ تھے تبھی تو یہ خود پیدا ہوا, انہوں نے اپنی اولاد کو پیدا کیا, انہوں نے اپنی اولاد کو پیدا کیا پھر یہ آیا. تو ہر شخص اس بات کو جانتا ہے کہ موت لازمی ہے. جو بھی اس دنیا میں آیا ہے وہ مرنے کے لیے آیا ہے. لیکن بعض اموات ایسی ہوتی ہیں جیسے ہمارے یہاں رات کا حادثہ ہوا, چار طالب علم شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں آئے ہوئے طلب علم کے لیے. اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے, اعلیٰ درجات عطا فرمائے اور ان کے متعلقین کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اجر جزیل عطا فرمائے, ان سب کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے. کیونکہ مصیبت بھی اللہ ہی لاتا ہے, صبر بھی اللہ ہی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کے متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے اپنے وقت پہ حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرمائے. بعض اموات ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا اثر دل پہ طبعی ہوتا ہے. لیکن ہم نے اپنے اکابر سے سنا ہے کہ جب کسی کی موت کا غم ہو, اور ظاہر ہے غم ہونا ایک طبعی چیز ہے, لازمی چیز ہے انسانی طبیعت کے لحاظ سے, تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو یاد کرنا چاہیے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ پہ کیا گزری ہوگی اور انہوں نے کیسے اس پہ صبر کیا. بعض صحابہ پہ بالکل سکتہ طاری ہو گیا اور بعض آپے سے باہر ہو گئے اور بعض بالکل بے خود ہو گئے. کسی کی کوئی کیفیت, کسی کوئی کیفیت. لیکن دیکھیے اسی وقت اسی انہی حالات میں پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام کو اس وقت ضرورت ہے مشورے کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا مسئلہ کیا ہوگا. تو فوراً سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس سب غموں میں نڈھال ہونے کے باوجود یہ ہمارے لیے ایک درس ہے کہ کیسے وہ سب کے سب ہمت کر کے وہاں چلے گئے اور اپنی پوری بصیرت کے ساتھ ہوش مندی کے ساتھ اور پوری عقل مندی سمجھداری کے ساتھ انہوں نے یہ مشورہ اہم مشورہ کیا جس پہ ساری امت کی خیریت موقوف تھی. یہاں تک کہ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا اور میں اپنے ذہن میں ایک بہت اچھا خطبہ تیار کر رہا تھا کہ یہ ابتدا میں یہ کہوں گا آخر میں یہ کہوں گا تاکہ لوگوں پہ اچھا اثر ہو تاکہ حق بات لوگ مان جائیں سارے کے سارے اور بالاتفاق جو بات طے ہونی ہے وہ طے ہو جائے. لیکن کہتے ہیں تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جن پہ سب سے زیادہ اثر تھا جن کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو اس میں اس غم کو بھی دخل تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت ان پہ دل کو جو صدمہ پہنچا تھا اس غم کو بھی دخل تھا اتنی جلدی ان کے انتقال میں. وہ اٹھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو باتیں میں اپنے ذہن میں کافی دیر سے جن کا پلان بنا رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ میں یہ کروں یہ کہوں گا یہ کہوں گا یہ کہوں گا کوئی بات اس میں سے حضرت ابوبکر صدیق نے نہیں چھوڑی ساری کی ساری باتیں بلکہ جس طرح جس انداز سے میں سوچ رہا تھا اس سے بہتر انداز سے انہوں نے لوگوں کے سامنے رکھی اور لوگوں نے ان کی بات کو قبول کیا اور جو حق تھا وہ الحمدللہ اس کا فیصلہ ہوا. تو یہ ہمارے لیے درس ہے کہ یہ دنیا اس میں کسی نے ہمیشہ نہیں رہنا سب نے چلا جانا ہے کوئی رہنے کے لیے یہاں نہیں آیا. کل نفس ذائقۃ الموت اور ابھی آپ نے قرآن کی آیت سنی انکا میت وانہم میت سب نے مرنا ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آ گیا ان کو موت آئی تو پھر ہم کیا ہیں ہر انسان نے مرنا ہے. اور جیسے حضرت مجذوب فرماتے ہیں کر لے جو کر لے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے موت سے چارہ نہیں ہے لیکن موت کے بعد کو سوچنا چاہیے ہمیشہ چونکہ مرنے کے بعد ہماری اصل زندگی ہے. یہ دنیا کی زندگی تو عارضی زندگی ہے جیسے کہ بعد آثار میں آتا ہے الناس نیام فاذا ماتوا تنبہوا لوگ سو رہے ہیں اس دنیا میں لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تب ہوش آئے گا تب ہوش آئے گا حقیقت کھلے گی کہ دنیا میں تو ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہی دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے اسی کا عیش و آرام سب کچھ ہے اس کے عیش و آرام کو حاصل کرنے کی سعی اور کوشش ہی کرنی چاہیے اور ہم یہ سمجھتے تھے اس دنیا میں کہ اسی کے غم اور مصیبتیں اور پریشانیاں اصل ہیں ان سے نجات حاصل کرنی چاہیے. مرنے کے بعد یہ ہوش آئے گا کہ نہیں وہ دنیا جو ہم جس کو ہم اصل زندگی سمجھ رہے تھے وہ تو گویا ایک خواب تھی اصل زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوگی. ہر انسان کی اصل زندگی مرنے کے بعد ہے جس نے کبھی ختم نہیں ہونا اور وہاں اللہ نے دو ٹھکانے بنائے ہیں ایک جنت ایک جہنم. اللہ نے جو ہمیں یہ دین اسلام دیا ہے اس کی بنیاد یہی ہے کہ اے انسان اگر تم چاہتے ہو کہ اس دنیا میں بھی تمہیں حقیقی اطمینان سکون راحت آرام خوشیاں مسرتیں عزت شان و شوکت رفعت ملے تو دین اسلام کی زندگی کو اپنا لو اس سے اس دنیا میں بھی تسی یہ ساری چیزیں ان کی حقائق ملیں گے اور مرنے کے بعد جب اصل زندگی شروع ہوگی تو پہلے مرحلے میں جب قبر میں جاؤ گے تو اس قبر کو بھی اللہ تعالی جنت کا باغیچہ بنا دیں گے اور فرشتے تمہاری اکرام اور خاطریں کریں گے اور جنت کو اور قبر کو اللہ نورانی بنا دیں گے اور کشادہ کر دیں گے اور پھر وہاں تم دلہن کی طرح اطمینان کی نیند سو گے اور لیٹو گے اور اس وہاں مزے کرو گے اور پھر جب قیامت آئے گی اور سب لوگ قبروں سے نکلیں گے تو جب ساری دنیا پریشان ہوگی وہاں بھی اللہ تعالی جس نے دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہوگی اس حشر کے میدان میں بھی اللہ تعالی اس کی اکرام اور خاطر کرائیں گے اور اس کی خوب اس کا اکرام ہوگا اور ایسی جلدی وہاں سے اللہ اسے فارغ کر دیں گے کہ قیامت کا دن جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ 50,000 سال کا ہوگا وہ اس کے لیے 15-20 منٹ گویا گزریں گے اور وہ نمٹ بھی جائے گا اور اللہ تعالی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم سے آزاد سے نجات عطا فرما کر اسے جنت میں داخل فرمائیں گے. تو یہ موت جو آتی ہے یہ ہمیں اصل میں یاد دہانی کراتی ہے یہ موت تو ان مرحومی کی ہوئی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اعلیٰ درجات عطا فرمائے، لیکن ہمارے لیے یہ عبرت ہوتی ہے کہ ہم اپنی موت کو یاد کریں. ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ قصہ سنایا کرتے تھے کہ ایک جنازہ جا رہا تھا، ایک بزرگ بھی وہاں تھے، تو لوگ وہاں ایک نوجوان گزر رہا تھا، وہ آیا، اس نے ان بزرگ سے پوچھا حضرت یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہارا. اب ظاہر ہے اسے برا لگا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا بیٹا ناراض نہ ہو، اگر تمہارا نہیں تو پھر میرا. اب وہ پریشان ہوا، انہوں نے کہا کیا مطلب اس کا؟ انہوں نے کہا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اگر یہ پتا چل جائے کہ یہ فلاں کا جنازہ ہے، فلاں کا بیٹا تھا، فلاں کا بھائی تھا، تو اس سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ اصل تو تمہیں یہ عبرت اور یہ درس حاصل کرنا چاہیے کہ جیسے اس کی موت آئی ہے، میری بھی موت ایک دن آنے والی ہے، وہ پتہ نہیں کب آ جائے، مجھے اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے. یہ عبرت کی چیز، یہ دنیا یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، یہ ساری دنیا عبرت ہے. اور واقعی بات چیزیں نظر وہاں، یعنی عبرت تو ہے ہی، اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وفی انفسکم افلا تبصرون، تم اپنے بارے میں دیکھو، اپنی گہرائیوں میں جاؤ، اپنی زندگی کو دیکھو، اپنی تو ہر جگہ اللہ کی قدرت اور عبرت نظر آئے گی. لیکن بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کھول کھول کے عبرت دکھاتے ہیں، جیسے آج کا ہمارا واقعہ ہے. سب آئے ہوئے تھے، کل بنائے قدیم کا یہاں جلسہ تھا، دور دور سے، جیسے ہمیں بھائیوں نے بتایا، یہاں طلبا نے دور دور سے طلبا آئے ہوئے تھے، اور ظاہر ہے یہ طلبا بھی ایک تھائی لینڈ کا، ایک پہلے مکے میں رہتا تھا اب یہاں رہ رہا ہے، ایک کہیں کا، ایک کہیں کا، اور دوسرے طلبا بھی کہاں کے آئے ہوئے ہیں. سب اپنی پرانی یہ زمانے کی یادیں تازہ کرنے کے لیے، طلب علم کی یادیں تازہ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، دین کی نسبت سے، علم کی نسبت سے، اپنے اپنے ملک سے آئے ہوئے تھے. لیکن اللہ کا مقدر، اللہ نے ان کی موت اسی وقت لکھی ہوئی تھی، انا اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر. اللہ کا ارشاد ہے کہ جب اللہ تعالی کی معین کردہ گھڑی آ جاتی ہے، پھر وہ ایک منٹ آگے پیچھے نہیں ہوتی، اور ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ ہماری گھڑی کب آ جائے، پل بل کی خبر نہیں ہے. ایک دن، ایک ہفتہ، ایک سال تو بہت دور کی بات ہے، پل بھر کی کسی کو خبر نہیں، ضمانت نہیں، کسی کے پاس گارنٹی نہیں ہے کہ میں دو منٹ بھی زندہ رہ جاؤں گا، دو گھڑیاں زندہ رہ جاؤں گا، کسی کو خبر نہیں. اسے اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل و کرم سے اس کی عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان مرحومین کے لیے جتنا ہو سکے ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے سارے ثواب کریں. ہمارے حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے اس سارے ثواب کرنے سے دوہرا فائدہ ہوتا ہے، ان مرحومین کو ہدیہ پہنچتا ہے، گفٹ پہنچتا ہے آپ کی طرف سے، اور آپ کو قلبی سکون بھی ہوتا ہے اور اجر و ثواب بھی ملتا ہے، تو فائدہ ہی فائدہ ہے اس میں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر جزیل عطا فرمائے، صبر جمیل عطا فرمائے، خصوصا مرحومین کے متعلقین کو، اور ہمیں اس واقعہ سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی ارشاد ہے، اکثر ذکر حادم اللذات الموت، لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اپنی موت کو کثرت سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرنے کے بعد جو ہماری لمبی ہمیشہ ہمیشہ کی اصل زندگی آنے والی ہے، اس کے لیے ہمیشہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب انشاءاللہ جیسے میں بخاری شریف کا آخری باب، آخری حدیث، اس میں ایک ایک چیز ہمیں موت کو یاد دلاتی ہے کہ ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد خدا کے سامنے ہمارے اعمال نامے پیش ہونے ہیں، ہمارے اعمال تلنے ہیں. آپ بہت اہتمام سے، توجہ سے حضرت کے فرمودات سنیے، انشاءاللہ یہ سب ہمارے لیے عبرت و درس و نصیحت ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.
جزاكم اللہ خیرا فور دس گولڈن ورڈز آف ایڈوائس اینڈ وزڈم. اینڈ جسٹ ایز این اپینڈکس ٹو ایڈ آن ٹو دیٹ، as to what is the desired level of preparation a person makes throughout one's life. We may have heard this incident, but the inspiration that it gives a person on each mention, and why not mention it over and over again when it pertains to the Sahaba and companions of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. One outshining example, Sayyidina Bilal radiallahu ta'ala an, his sacrifices, his feats for the cause of Islam are renowned and well known to all of us. But on the occasion of his leaving this world, the lives of the Sahaba every minute and every juncture was an inspiration. and something that gives a person food for thought, something that inspires and brings a person into action for preparation for the everlasting life of the hereafter. What was the incident on his point of demise and leaving this world? Sayyidina Bilal radiallahu ta'ala an was on his deathbed and about to leave this world. When his wife expressed remorse, wa huzna, what a distressful, what a sad occasion it is that you are leaving us. Sayyidina Bilal radiallahu ta'ala an said to her, wa tarbah, what a happy occasion this is for me. Ghadan alqal ahibba Muhammadan wa sahba sallallahu alayhi wa sallam. That tomorrow is my happy day, my day of joy and occasion of celebration that I am leaving this world, because tomorrow I am about to meet my beloved Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and the companions of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. The lesson from this incident is that we lead our lives in this worldly life in such a manner that at the time our death comes to us, as mentioned by our respected ulama kiram, Al-Mawt Tuhfatul Mu'min, that death is a special gift that Allah Ta'ala confers upon a mu'min, that we lead our lives in such a manner that in reality the time that death comes upon us, it is the happiest day of our lives, where we are looking forward enthusiastically to going on to the next life, to start tasting the pleasures of one's efforts in this very short worldly life that Allah Ta'ala has blessed us with. So on the note of love for Rasulullah SAW is expressed in this incident by Sayyidina Bilal radiallahu ta'ala an. Next we have a rendition of a na'at pertaining to Durood Sharif and Salawat and Salam upon Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, to be conducted by Mawlana Zakir Patel, who had qualified from the Darul Uloom last year and has just returned from 1 year in the path of Allah subhanahu wa ta'ala.
Bismillahir Rahmanir Rahim. نازش عالم صدق مجسم ابر بہاری جود مسلم نازش عالم صدق مجسم ابر بہاری جود مسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم علم کا پیکر چاند مصور علم کا پیکر چاند مصور ذکر محمد قند مکرر رہبر اعلی قائد اعظم رہبر اعلی قائد اعظم فیض سے روشن کر دیا عالم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم جن و بشر کا رہبر اعلی جن و بشر کا رہبر اعلی روئے زمین پر افضل و اولا آخری آمد پھر بھی مقدم آخری آمد پھر بھی مقدم جہد مسلسل دید پرنم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلى الله عليه وسلم نازش عالم صدق مجسم ابر بهاري جود مسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نور هدايه نير تابا نور ہدایت نیر تابا مہر نبوت ان میں نمایاں، شافی امت زخم کا مرہم، شافی امت زخم کا مرہم، مہر درخشاں رحمت پہ ہم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ چشمہ عرفاں مرشد و آقا، چشمہ عرفاں مرشد و آقا، حق سے مٹایا مرکز و لوکا، پولیس و ماتا ہو گئے سب گم، پولیس و ماتا ہو گئے سب گم، بزم ہدایت ہو گئی محکم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نازش عالم صدق مجسم، ابر بہاری جود مسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بحر سقاوت ہاتھ بھی خالی، بحر سقاوت ہاتھ بھی خالی، شان محمد شان نرالی، ذکر الہی ہونٹ پہ ہر دم، ذکر الہی ہونٹ پہ ہر دم، کر دیا بالا علم کا پرچم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہے یا رب ختم بخاری، آج ہے یا رب ختم بخاری، سب کے دلوں پر رقت تاری، دور تو کر دے قلب کا ہر غم، دور تو کر دے قلب کا ہر غم، ان کو بنا دے علم کا قلزم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ عشق میں پہم ہجر کے صدمے، عشق میں پہم ہجر کے صدمے، منہ میں رضا کے پیار کے نغمے، منہ میں رضا کے پیار کے نغمے، پیکر عصیاں روتا ہے ہر دم، پیکر عصیاں روتا ہے ہر دم، آپ ہے دلبر قلب کا محرم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نازش عالم صدق مجسم، ابر بہاری جود مسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔
And on hearing these words of extreme love for our beloved Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and the encouragement to excessive recitation of salawat and salam upon our beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam, one great lesson that we can take with us from here, and if we take only this lesson and implement it, that we try and keep our tongues moist as frequently as possible, in the recitation and conferring of salawat and salam upon Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, which has so many benefits, that for one durood and salam upon Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala confers upon a person 10 of his special mercies. Let us try and comprehend and not let the fact that we hear this hadith so often blind us from the fact of the importance and this great virtue mentioned by Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. The 10 special mercies of Allah subhanahu wa ta'ala descend upon a person. One special mercy of Allah subhanahu wa ta'ala is sufficient for a person's well-being. But 10 mercies descend upon a person on the conferring of just one durood and salawat and salam upon Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. In another hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam has said that أَقْرَبُكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُكُمْ عَلَيَّ صَلَاةً. That on the day of Qiyamah, when a person ultimate and the greatest form of success and happiness will be to be in proximity and close to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, the answer is simple. In this hadith, our beloved Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam says that amongst you, the ones that will sit closest to me in my gathering on the day of judgment will be those who had conferred the maximum and greatest amount of salawat and salam upon me. So in proportion or proportionately to the amount of salawat and salam that we recite upon Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, so shall a person sit close by to Nabi sallallahu alayhi wa sallam on the day of judgment. Others, next, we are very fortunate that in this gathering there are many great and esteemed ulama. It is our right to benefit from the advice of each and every one of them. Sayyidina Luqman radiyallahu ta'ala an, the wise, advised his son, Jalisil ulama'a wa mashihim wa zahimhum bi rukbatayk, that sit in the company of ulama, walk with them in the company, and try and get as close as possible to them, because you will either benefit from some of the advice and the words of wisdom, and the least that can happen, asa an tanzila alayhim rahma fatusibaka ma'hum, that Allah subhanahu wa ta'ala's mercies descend upon them, and on account of your being close to them, those mercies will enshroud you as well. So in this light, next inshallah on the agenda, we have a very respected guest, Hazrat Mawlana Harun Abbasa. And also it is worthy of mention that we had just made the request now, because of the unforeseen circumstances that have prevailed upon this jalsa, for Hazrat Mawlana to render us a few advices. Hazrat Mawlana is rendering great service, being a Shaykh al-Hadith of Spingo Beach, Darul Uloom, as well as Camperdown, and even more magnificently and amazingly, at the same time is doing imamat as well as teaching in the maktab. Let us listen and benefit, inshallah.
Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafah, wa salamu ala ibadi alladhina istafa. Amma ba'du, fa'audhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Sadaqa Allahu al-azim, wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyu al-karim, wa nahnu ala dhalika laminash shahidin wa shakirin, wa alhamdulillahi rabbil alamin. Respected ulama kiram, respected students and brothers in Islam, indeed this is a very great occasion where we have all come to witness the graduation of our students that have been pursuing this cause, Alim Fadil cause, for the last 6 or 8 years. Today we will witness the culmination of the Bukhari Sharif inshaAllah, and we will also witness the Dastarbandi, where these respected ulama-i kiram will be qualifying from this institute. Historically, if we see, this is one of the greatest ni'mats of Allah subhanahu wa ta'ala, that from among the other great ni'mats He has conferred upon us is this establishment of the madaris. The establishment of the madaris, these lighthouses of hidayat, these beacons that shine out in the darknesses of kufr and shirk, these fortresses of ilm, where qala Allah wa qala Rasul sallallahu alayhi wa sallam carries on echoing from the morning till the evening, where people selflessly dedicate their lives in order to preserve this beautiful deen of Allah subhanahu wa ta'ala, has been established in so many parts of our country. This is the great ni'mat of Allah subhanahu wa ta'ala. From among the greatest ni'mats of Allah subhanahu wa ta'ala amongst us is the establishment of these madaris. This is a fact that is witnessed now by so many people throughout the globe, whether they believe in Islam or not. They are also acknowledging that one of the greatest ni'mats upon this ummah is the establishment of these Darul Ulooms and these Madaris. So firstly, we should thank Allah subhanahu wa ta'ala. We should express our heartfelt gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala for granting us these great institutions of knowledge, these great establishments wherein the deen of Allah subhanahu wa ta'ala is preserved. And fortunate is he whom Allah subhanahu wa ta'ala uses for the propagation of his deen, whether it is directly by giving him knowledge or by supporting a Darul Uloom or by having welfare and goodwill in his heart towards his establishments, lifting his hands and making dua for these establishments, inshallah, all those people become part and parcel of supporting the Darul Ulooms. This is a sure and a very easy method where we can also participate in all the activities of deen, that we praise Allah subhanahu wa ta'ala, we praise those people that are carrying out the deen and will make dua for them. This is a prescription that given by Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, think it was to the muhajireen, to make dua for the ansar. So firstly, we thank Allah subhanahu wa ta'ala for this great ni'mat of Allah subhanahu wa ta'ala. And secondly, as far as the graduation is concerned, it is a very great event that is taking place here. We thank Allah subhanahu wa ta'ala for giving us the good fortune of being present here, because the more we associate ourselves with these gatherings, these majalis of zikr, these majalis where the remembrance of Allah and His Rasul sallallahu alayhi wa sallam takes place, inshallah there is more hopes of the mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala to enshroud us. And we are certain, while we are sitting here inshallah, that Allah subhanahu wa ta'ala's limitless mercies and rahmat and barakat are descending upon us. This is also a time wherein we should reflect that Allah subhanahu wa ta'ala has favored us and has bestowed us with these great ni'mats. May Allah subhanahu wa ta'ala increase His ni'mats upon us. May Allah subhanahu wa ta'ala make it a means whereby we can take this torch of hidayat and this light of knowledge to the four corners of the globe. We make dua to Allah subhanahu wa ta'ala to reward all those people that are associated with the madaris, especially with this Darul Uloom and all the other Darul Ulooms. And we make dua to Allah subhanahu wa ta'ala to accept the efforts of the Asatidai Kiram. From the very beginning, when a person enters a maktab, that marks the beginning. And this is not the culmination and termination of ilm. We should seek knowledge from the cradle to the grave. Allama bin Nuri rahmatullahi alayhi used to tell us that you were jahil-e murakkab, now you have become jahil-e mufrad. You know now where you can go and get, you know the references of all the types of knowledge when you reach Dawratul Hadith. This was a time, I recall, Allama bin Nuri rahmatullahi alayhi, when he used to advise, one thing he used to mention always, that do not seek the dunya with this ilm. His words were, if you seek the dunya with this ilm, aap us dunya dar se battar ban jayenge. You will become worse than that person who seeks the dunya with the dunya. So we make dua to Allah subhanahu wa ta'ala, that Allah subhanahu wa ta'ala accept all the ulama-i kiram that are serving the deen of Allah subhanahu wa ta'ala and bless them with great amount of sincerity and ikhlas, which is the most valuable thing in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. You have all heard the numerous ahadith where great actions are carried out, but yet we find, because it is empty of ikhlas and sincerity, we find it does not weigh heavy in the scales by Allah subhanahu wa ta'ala. So we make dua to Allah subhanahu wa ta'ala that He accepts the students of us, of ours, use them for the propagation of this deen, and Allah subhanahu wa ta'ala bless them with tremendous amount of ikhlas and sincerity and devotion. Secondly, I recall that when we had completed, we had one Sheikh Abdul Qadir with us from Madid al-Munawwara, who had a great amount of love for the ulama-i kiram, and he had taken us to Mufti Shafi rahmatullah alayh. Mufti Shafi, a very great alim, who was the Mufti Azam of Pakistan at that time, with his years of experience, he had reached a very ripe old age, and we had gone to his presence to ask him for some nasihat. Hazrat, we have qualified today, we have completed the Bukhari Sharif, we have come to you to give us some advice. May Allah subhanahu wa ta'ala fill the grave, Hazrat Mufti Sahab rahmatullah alayh. What an advice he had given us. He had recited this verse of the Holy Quran, إِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِ الْعُلَمَاءِ. That you have completed your curriculum. The academic here is complete. The hadith you have completed in the form of Siha Sitta. But here, Hazrat Mufti Sahab rahmatullah alayh drew our attention to another aspect of a life of an alim, which I do not have. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us all. He mentioned to us, kitabe to khatam ho gayi. But Allah subhanahu wa ta'ala mentions here, innama yakhsha Allah min ibadi al-ulama. It is only those people
that fear Allah subhanahu wa ta'ala in the true sense of the word, that are ulama. It is only the ulama that truly fear Allah subhanahu wa ta'ala in the true sense of the word. Other words, together with reading the kitabs of the hadith, together with studying the Quran and hadith, together with that, there is another aspect of deen, and that is to develop the khashyat of Allah subhanahu wa ta'ala, the fear of Allah subhanahu wa ta'ala, the recognition of Allah subhanahu wa ta'ala. Here, Hazrat Mufti Sahib rahmatullah alayhi drew our attention to this fact that ilm can only become really effective when that khashyat and fear of Allah subhanahu wa ta'ala is there. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala has blessed our lands with a lot of mashayikh, those that are staying here permanently, those that frequent our shores so many times during the year. We have a great opportunity to put our hands in their hands, between their hands, and make bayat and take bayat, so that we can develop these great qualities of khashyat, of the fear of Allah subhanahu wa ta'ala, of the true recognition of Allah subhanahu wa ta'ala, of building up upon our sincerity. And alhamdulillah, we find that a large amount, the large percentage of our ulama-i kiram, the young ulama-i kiram, are also taking on to this aspect of deen, that is making bi'at at the hands of the mashayikh, and spending great periods of time in the company and the sohbat of these pious servants of Allah subhanahu wa ta'ala, through which we find that that ilm will bring the true color. The true color of knowledge we'll see, we find, becomes evident when a person together with the ulum-i zahiri, he has the ulum-i batini, together with the marifat of Allah subhanahu wa ta'ala, with the ilm, he has marifat of Allah subhanahu wa ta'ala, and the khashyat of Allah subhanahu wa ta'ala. So we make dua to Allah subhanahu wa ta'ala to accept these students that are qualifying today. And our heart goes out also for those people that have lost their lives on this Mubarak occasion. It is the will and decree of Allah subhanahu wa ta'ala. And we know the spirit of a mu'min, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on the nimaish of his son, the Mubarak words that he had mentioned, that the heart grieves and the eye tears, but we do not say with our tongues except that which pleases Allah subhanahu wa ta'ala. What a beautiful deed we have, that it does not forsake those feelings, those natural sentiments. It does not forbid for us to express those natural sentiments and emotions that are felt by a human being. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, the greatest creation of Allah subhanahu wa ta'ala, the greatest Rasul of Allah subhanahu wa ta'ala, the most beloved of Allah subhanahu wa ta'ala, is also touched when his son Ibrahim leaves this dunya. So this is something natural, but together with that, the deen teaches us that we should exercise restraint in those occasions and do not give vent to our feelings to such an extent that we breach the laws of Allah and His Rasul sallallahu alayhi wa sallam. A true mu'min, may Allah ta'ala grant us that iman. A true mu'min is that person that under all circumstances, no matter how trying the times be, he is always obedient to Allah and His Rasul sallallahu alayhi wa sallam, whether it is happiness, whether it is joy. We all know the extreme amount of sadness that goes through our hearts, especially for that boy, regarding whom I was informed 3 hours before his passing away, that he has come out second in the Dora Hadith. May Allah subhanahu wa ta'ala fill his grave with noor. May Allah subhanahu wa ta'ala accept his sacrifices for deen. May Allah subhanahu wa ta'ala make it a means of guidance for the entire creation of Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala make it a means of the acceptance of this institution and all the asatizah kiram and all the students that are congregated here today. May Allah subhanahu wa ta'ala elevate the status of their parents. May Allah subhanahu wa ta'ala give them great sabr and forbearance, especially the mother and all the close relatives, and also for all those other brothers of ours that have passed away. May Allah subhanahu wa ta'ala raise their status in the akhirah. I recall an incident when we were students, one close student of ours, Harun Muda rahmatullah alayh, had also passed away. And I remember those riwayats had come forth, that that person who goes out in the path of Allah, seeking the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala, and he passes away, then his stage and maqam is only one lower than the Anbiya alayhi salatu wassalam. This is a great occasion for those people that are graduating here today. May Allah subhanahu wa ta'ala accept the efforts of the parents, accept the efforts of the asatizah kiram, accept the efforts of all those people that have contributed to this great institution. And may Allah subhanahu wa ta'ala keep us steadfast upon these efforts, because it is these things that will bring real fruit for us in this dunya as well as the akhirah. May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq. Wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alameen.
From the bottom of our hearts, for those concise and valuable words of advice rendered by Hazrat Maulana Harun Abbas Sahib. Before coming on to the purpose for which we have gathered, the completion of the Bukhari Sharif, a very, very important aspect that needs to be brought to light, that we have some understanding of what is about to happen here, the culmination of this period of studies in this institution of these students who have sacrificed everything and spent this last year under the shade of the ahadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, that literally morning, afternoon and evening were blessed to listen to the Mubarak words of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam in the various authenticated ahadith kitabs. Also very important for us to understand that in light of the hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, which foretells and points out as is the truthfulness of the prophethood of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam about various groupings and sects within the ummah in the name of Islam that would come about with the following heinous statements. Listen to this hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and how truthful has this foretelling of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam turned out to be. That Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam replied in a hadith narrated by Hazrat Miqdam bin Ma'di Karab radiyallahu ta'ala an, that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam has said, "Ala inni utitu al-kitaba wa mithlahu ma'ahu yushiku rajulun shab'ana ala arikatihi yaqul," that remember, I have been given as a means of guidance this Quran-i-Kareem as well as the likes of the Quran-i-Kareem in advice. In other words, the hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, which stands as proof from the very Quran itself about the matters of deen. We have the Quran-i-Kareem and the beautiful ahadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam says that a time will come when you will see a person who has filled his belly, is living a life of extreme extravagance, resting on his couch without any form of respect whatsoever, and this person will go on making statements such as the following: "Alaykum bihadha al-Quran," that all you need, all that is sufficient for you is this Quran. Do not worry and do not concern yourself with anything outside the Quran. In other words, the prominent fitna of the rejection of the authenticity of hadith. And an incident, a person, a great scholar by the name of Baqi ibn al-Mukhallad rahimahullah, who was from Spain, traveled a long distance through Spain into Africa and then proceeded towards Baghdad with the sole purpose of learning hadith from Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. And when he was about to enter Baghdad, was greeted with the news that Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah was at that stage of his life when, on account of refusing to give a wrong fatwa that was desired by the ruler of the time, he was put under house arrest and was prevented from teaching hadith to anybody. He was extremely perturbed and sad. Can we imagine that he had walked on foot? And also worthy of mention, this was at the tender age of 20 that the scholar had traveled this distance to acquire hadith from this great scholar. He was extremely perturbed and saddened at this news. He eventually found out and made his way to the home of Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah at a quiet time, knocked on the door and put forward his story that, "I have come from a very long distance, O respected Imam, to learn hadith from you. But I have been greeted with the sad news." Imam Ahmad bin Hanbal said that, "I am also bounded and restricted. I would have loved to have taught you the hadith on account of your sacrifice that you have come and traveled across three continents to reach me for the learning of hadith." This person put a proposal forward. Baqi ibn al-Mukhallad said that, "Allow me, O Imam, that at a specific time every day I will come dressed as a beggar and I will portray myself to be begging and asking for food. Come out for that little while as if you are giving me some bread or some food, and at the same time teach me even one hadith or two or three hadith for that day." Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah accepted this proposal, and in this manner the scholar acquired in this manner some days one and some days two hadith, until he had amassed in this manner 300 ahadith from Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. There are many such incidents that tells us about the sacrifices that the great scholars of hadith had to go through for this hadith to be presented to us in the form that we see to it. So let us not fall prey to the efforts of the people of batil, of falsehood, who implement this idea. And remember, the ultimate objective behind the rejection of authenticity of hadith, the aim and objective is the following of whims and fancies and desires. Because the Quran itself, read on basic face value on the translation only, leaves it open to interpretation as a person wishes it. It is only the study of hadith and joining hadith with the Quran that restricts a person to interpret the Quran as taught to us by our beloved Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So we are on this Mubarak occasion of the completion of the Bukhari Sharif. that will be conducted by our Shaykh al-Haditha, that Mufti Radha al-Haq Sahib, Damat Barakatuhum. Let us listen attentively and consider ourselves extremely fortunate to be present on such an auspicious occasion.
بسم الله الرحمن الرحيم باب قول الله تعالى ونضع موازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزنوا وقال مجاهد القسطاس العدل بالرمية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر بسر المتصل منا إلى الإمام الهمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا أحمد الأشكاب قال حدثنا محمد الخضيري عن عمرة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم سب سے پہلے تقدیر کے نتیجے میں جو واقعہ پیش آیا اس پر ہم افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور بہت زیادہ مغموم ہے کہ ہمارے دور حدیث کہ ایک طالب علم اور دوسری بھی بہت ہی معزز مکرم شریف طالب علم اس حادثے میں دنیا سے چلے گئے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے, ان کی شہادت کو قبول فرما دے. لیکن اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہو اس میں نہ تقدیم ہو سکتی ہے نہ تاخیر ہو سکتی ہے نہ وہ واقعہ ٹر سکتا ہے. اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالی فعل اور کام فرماتے ہیں وہ اس پر ہم راضی ہیں اور اس کو حسن کہیں گے, اس پر ہم راضی ہیں. وَيَقْبَحُ وَيَقْبَحُ مِن سِوَاكَ الْفِعْلُ عِنْدِي وَتَفْعَلُهُ فَيَحْسُنُ مِن كَذَاكَ. دوسرے لوگ جو کام کرتے ہیں اس کو ہم قبیح کہہ سکتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی جتنے کام کرتے ہیں ان کو ہم حسن کہیں گے, قبیح نہیں کہہ سکتے. رات کو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ کبھی انسان کے آنسو خوشی کی وجہ سے نکلتے ہیں, جیسے رات کو عرض کیا تھا کہ دور دور سے ہمارے طالب علم آئے ہیں تو خوشی کے آنسو بعض کے نکل رہے تھے, اور کبھی غم کے وجہ سے آنسو. یہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ کچھ تھوڑی دیر کے بعد غم کے آنسو ہمارے نکلیں گے. آپ حضرات کو میں نے بتایا تھا کہ حافظ ابن قیم نے فرمایا ہے کہ آنسو کی 10 قسمیں ہیں. وہ آنسو جو خوشی اور فرح کی وجہ سے نکلتے ہیں, وہ آنسو جو خوف کی وجہ سے نکلتے ہیں, ڈر کی وجہ سے نکلتے ہیں, کبھی آنسو اجرت کی وجہ سے نکلتے ہیں, کسی کو اجرت پر رکھا اور وہ آنسو بہاتا ہے, اور کبھی آنسو حزن کی وجہ سے نکلتے ہیں, اور کبھی آنسو موافقت کی وجہ سے نکلتے ہیں, روتے ہیں موافقت کی وجہ سے. عورتیں روتی ہیں تو ایک عورت اجنبی آ کر وہ بھی ساتھ ساتھ روتی ہے. کبھی منافقت کی وجہ سے آنسو ہوتے ہیں, دل میں آنسو نہیں ہے, دل میں نہیں چاہتا اور زبان سے روتے ہیں, تو اس کو منافقت کے آنسو کہتے ہیں. اور کبھی آنسو نکلتے ہیں مرض کی وجہ سے, کبھی آنسو نکلتے ہیں محبت اور شوق کی وجہ سے, کبھی آنسو نکلتے ہیں جبن اور غم کی بزدلی کی وجہ سے. تو بہرحال رات کو جو خوشی کے آنسو تھے اس کے بعد غم کے آنسو, اللہ تعالیٰ کرے کہ آئندہ ہمیں خوشیاں اور خوشیاں نصیب ہو جائیں. یہ دنیا ہے, دنیا ہے, اس میں کبھی آدمی پر غم آتا ہے, کبھی آدمی پر خوشی آتی ہے. شاعر کا شعر ہے کہ گر خوشی آ گئی تو ساتھ میں ایک غم آیا، عید آئی تو میں سمجھا کہ محرم آیا. یہ دونوں باتیں آتی رہتی ہیں، کبھی غم آتا ہے کبھی خوشی آتی ہے. بہرحال اس حدیث کے متعلق طالب علموں کے جو مناسب باتیں تھیں وہ پہلے میں بتلا چکا تھا، حدیث کی قرآت نہیں ہوئی تھی، باپ کی تلاوت نہیں ہوئی تھی، نہ میں نے کی تھی نہ آپ نے کی تھی، لیکن اس میں طالب علم والے مضامین بقدر ضرورت بیان کیے گئے تھے. امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب کی ابتدا وحی سے فرمائی تھی اور اس کے بعد اخلاص والی حدیث رکھی تھی، اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ علم اور دین اخلاص پر اور وحی پر مبنی ہے. سب سے پہلی خیر جو دنیا میں آئی ہے وہ وحی ہے، اس کے بعد علم ہو یا عمل ہو وہ سب اخلاص پر موقوف ہے. اس لیے اخلاص کی حدیث مصنف نے رکھی تھی، اور جب ہمارے اندر اخلاص ہوگا، اخلاص کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ہمیں محروم نہیں فرمائیں گے، ہمیں نوازیں گے. ایک کتا جب اپنے مولا اور اپنے مالک کا وفادار ہو اور وہ شکار مولا کے لیے کرتا ہے اپنے لیے نہیں کرتا، تو مولا اور آقا اور مالک اس پر کتنا مہربان ہوتا ہے. یہ بات ان لوگوں کو معلوم ہے جو شکاری کتوں کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آقا اور مولا اس کو کتنے پیار اور محبت سے پالتا ہے. جب ایک آقا اور مولا اور مالک اپنے کتے کو اس کے اخلاص کی وجہ سے اچھی طرح پالتا ہے، تو جو لوگ دین کی خدمت کرتے ہیں یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوب نوازیں گے اور ان کی دنیا اور آخرت کی ضرورتوں کو پورا فرمائیں گے، ان کو محروم نہیں فرمائیں گے. تو مصنف نے ابتدا میں اخلاص کی حدیث رکھی تھی، اس کے بعد کتاب العلم، کتاب الایمان اور کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم، اس کے بعد اعمال رکھے تھے، اور آخر میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وزن اعمال کا باب اور وزن اعمال کی حدیث رکھی ہے کہ آخری عمل، آخری کام جو قیامت میں ہوگا، پل صراط سے پہلے، راستہ طے کرنے سے پہلے وزن اعمال کا ہوگا. جب قیامت قائم ہوگی، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کی شخصی قیامت قائم ہو جاتی ہے، یعنی وہ مر گیا، من مات فقط قامت قیامتہ والی بات ہے. جیسے افراد مرتے ہیں دنیا سے چلے جاتے ہیں، اسی طرح ایک دن آنے والا ہے، سب لوگ دنیا سے چلے جائیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی. سب سے پہلے سور پھونکا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصُعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ. سور پھونکا جائے گا، آسمان و زمین والے سب مر جائیں گے، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ نہیں مرے گا. ارواح نہیں مریں گی، بے ہوش ہو جائیں گی لیکن مریں گی نہیں. حور اور غلمان یہ بچ جائیں گے، باقی سب مر جائیں گے. تو نفخ اولیٰ کے ساتھ کوئی بھی نہیں رہے گا، سب مر جائیں گے. بست الجبال بستا فکانت ہبا منبستا، یہ پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. اذا الشمس کورت، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. واذا النجوم انقدرت، اور ستاروں کو مقدر اور گرا دیا جائے گا، ان کی روشنی کو ختم کیا جائے گا، پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا. واذا الوحوش حشرت، اور جانوروں کو جمع کر دیا جائے گا یا اٹھا دیا جائے گا. تو پہلا نفخہ اور پہلی دفعہ جب سور پھونکا جائے گا، اس کی وجہ سے سب لوگ مر جائیں گے. علماء فرماتے ہیں کہ جب سور پھونکا جائے گا تو زلزلہ آئے گا اس کی وجہ سے اور لوگ بے ہوش ہو جائیں گے بے ہوش ہونے کے بعد پھر سب مر جائیں گے اس کے بعد روایات سے ثابت ہے کہ 40 سال بارش برسے گی اور وہ بارش ماء الحیات کی بارش ہوگی ایسی بارش ہوگی جس بارش سے جو چیزیں زندہ ہوں گی وہ چیزیں پھر مریں گی نہیں اس لئے اس کو ماء الحیات کہتے ہیں ثم نفخ فیہ اخرى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْزُرُونَ پھر دوسرا نفخہ پھونکا جائے گا دوسرا سور پھونکا جائے گا اور اس کی نتیجے میں سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْزُرُونَ سب اٹھ جائیں گے ان دو نفخوں کے درمیان محققین علماء فرماتے ہیں 40 سال کا وقفہ ہوگا 40 سال کے بعد سب لوگ اٹھیں گے اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کیسے خوش ہوں مجھے کیسے خوشی نصیب ہوگی جبکہ اسرافیل علیہ السلام کھڑے ہیں اور ان کی منہ میں سور رکھا ہوا ہے اور اس انتظار میں ہے کہ ان کو کب سور پھونکنے کا حکم کیا جائے گا تو میں کیسے آرام اور سکون سے رہوں سب لوگ اٹھیں گے حدیث میں آتا ہے وہ برہنہ ہوں گے اور غیر مختون ہوں گے بغیر ختنے کے ہوں گے ننگے پاؤں ہوں گے اور محشر کی زمین کی طرف چلتے رہیں گے پھر اس کے بعد جب اٹھیں گے اس کے بعد ان کو لباس فراہم کیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کو لباس فراہم کیا جائے گا لباس دے دیا جائے گا بعض کہتے ہیں اس وجہ سے کہ سب سے پہلے ان کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا تو ان کا لباس اتارا گیا تھا یا اس لیے کہ وہ بہت زیادہ حیادار تھے اور شلوار پہنتے تھے جس شلوار میں بہت زیادہ ستر اور پردہ ہے اس لیے سب سے پہلے ان کو لباس فراہم کیا جائے گا اب جب حشر میں سب لوگ اٹھیں گے اٹھنے کے بعد 40 سال تک وہ ایسے ہوں گے جیسے سو رہے ہوں من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون اتنی لمبی مدت کے بعد جب اٹھیں گے تو ان کو بھوک لگی ہوگی کافر تو بھوکی ہی رہیں گے اور مسلمانوں کو غذا فراہم کی جائے گی ان کو کھانا دیا جائے گا حدیث میں آتا ہے کہ زمین کے ٹکڑے کو زمین کے حصے کو میدے کی طرح بنایا جائے گا جیسے سفید میدا ہو اور کیک کی طرح بنایا جائے گا لوگ اس میں سے مسلمان اس میں سے کھاتے رہیں گے جب کھانا کھائیں گے تو ظاہر بات ہے کھانے کے بعد پھر مشروب اور پینے کی ضرورت ہوتی ہے پھر حوض کوثر پر آئیں گے اور ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ حوض کوثر یہ سنت کی ایک شکل ہے جب دنیا میں لوگ سنت پر عمل کرتے ہیں تو آخرت میں اللہ تعالی سنت کو حوض کوثر کی شکل عطا کریں گے وہ حوض کوثر جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا دودھ سے زیادہ سفید ہوگا برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جام کوثر سے تقسیم فرماتے رہیں گے یہ فرمائیں گے کچھ لوگ اس طرف آئیں گے کہ یا اللہ اسے حابی اسے حابی یا امتی امتی یہ تو میرے صحابہ کے زمانے کے لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا چیزیں ایجاد کی ہیں کیا کیا بدعتی ایجاد کی ہیں کیا کیا غلط کام کیے ہیں ان کو محروم کر دیا جائے گا حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آخرت میں اعمال کی جزا نہیں ملتی بلکہ اعمال ہی ملتے ہیں لیکن اعمال کی شکل بدل جاتی ہے. جیسے دنیا میں ہم سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھتے ہیں، لیکن یہی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران آخرت میں غمامہ اور بادل کی شکل میں ہو جائے گی. اسی طرح سنت کی شکل حوض کوثر کی ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری حوض کوثر ایک مہینے کے مسافت کے برابر ہے، مستوی الاضلاع ہے، مربع ہے، اس میں سے لوگ پئیں گے اور جب کھائیں گے پئیں گے، اس کے بعد کھانے پینے کے بعد آدمی سوچتا ہے کہ میں کتاب پڑھ لوں، اس لیے کہ سونا تو پہلے بہت ہو چکا ہے، تو پھر ان کو عمل نامی دیے جائیں گے. تیسرے نمبر پر عمل نامی دیے جائیں گے، اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنا عمل نامہ پڑھ لو، آپ کا نفس آپ کے اوپر حساب کرنے والا ہے، آپ کا نفس خود حساب کرنے کے لیے کافی ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کو دائیں ہاتھ میں عمل نامہ دیا جائے، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، ان کے ساتھ آسان حساب کیا جائے گا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور اپنے اہل کی طرف خوش ہو کر کے واپس آئے گا اور کہے گا کہ مجھے عمل نامہ دائیں ہاتھ میں مل گیا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ، اور جس کو عمل نامہ مل جائے، وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اس کی پشت کی پیچھے بائیں ہاتھ میں اس کو عمل نامہ مل جائے، فَيَدْعُو ثُبُورًا، وہ ہلاکت کو پکارے گا کہ میں ہلاک ہو جاؤں، اور جہنم کے اندر داخل ہو جائے گا. تو دائیں ہاتھ میں اچھے لوگوں کو، متقیوں کو عمل نامہ ملے گا، غلط لوگوں کو، کافروں کو بائیں ہاتھ میں عمل نامہ ملے گا. اس کے بعد لمبا قصہ ہے کہ گواہیاں ہوں گی، علماء کی گواہی ہوگی، انبیاء علیہ السلام کی گواہی ہوگی، اور اعضاء کی گواہی ہوگی، کھالوں کی گواہی ہوگی، سورہ یاسین میں مذکور ہے، پاؤں کی گواہی ہوگی، ہاتھوں کی گواہی ہوگی، اور اس کے بعد وزن اعمال ہوگا. وزن اعمال میں مصنف رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر فرمایا ہے، وزن اعمال ہوگا. اور وزن اعمال کس طرح ہوگا؟ آپ کو بتلایا تھا کہ یا اعمال کا وزن ہوگا، اعمال کو مجسم بنایا جائے گا، یا اعمال کا وزن ہوگا بغیر مجسم بنانے کے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ انسان کا وزن ہوگا، اور بعض روایات میں، بعض احادیث میں مذکور ہے کہ صحف اور صحیفے کا وزن ہوگا، جو عمل نامہ ہے اس کا وزن ہوگا. اور اس کے بارے میں ایک مشہور حدیث ہے، جو حدیث آپ سن چکے ہیں، ایک شخص کو لایا جائے گا، اس کے اعمال کو تولا جائے گا، اس کی سیئات اور برائیاں بہت بھاری ہوں گی، وہ یہ یقین کرے گا کہ میں تو تباہ اور برباد ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے آج تمہاری اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا. پھر ایک پرچی لائی جائے گی، اس پرچی کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اس کے اندر کلمہ طیبہ لکھا ہوگا. اس پرچی کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، اور دوسرے پلڑے میں اس کی سیئات اور گناہ ہوں گے، اس کے حسنات اور اس کے اچھے اعمال کا پلڑا باری ہو جائے گا، اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا. اس پر ایک مشہور اشکال ہے کہ پھر تو ہر مسلمان کو نجات مل جائے گی اور ہر مسلمان کسیوں کے ہر مسلمان کے پاس لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے ہر مسلمان کو نجات کا ملنا یہ تو متواتر احادیث کے خلاف ہے زانی کو سزا ملے گی اور اسی طرح شرابی کو سزا ملے گی فلان کو سزا ملے گی فلان کو سزا ملے گی جب سزا ملتی ہے تو پھر جب ہر ایک کے پاس یہ پرچی ہے اور اس کے وجہ سے اس کا اچھائیوں کا اور حسنات کا عمل نامہ بھاری ہوگا تو پھر تو ہر مسلمان کو شروع ہی سے نجات مل جائے گی. اس اشکال کے علماء کرام نے متعدد جوابات دیے ہیں. مثلا ایک جواب تفسیر مظہری نے دیا ہے کہ وزن اعمال دو مرتبہ کیا جائے گا. ایک مرتبہ وزن اعمال کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے کے لیے ہوگا اور ایک مرتبہ وزن اعمال حسنات اور سیئات اچھے اعمال اور برے اعمال کی تمیز اور فرق اور بھاری ہونے کے لیے ہوگا. تو پہلی مرتبہ جب وزن کیا گیا اور وہ پرچی بھاری ہو گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مسلمان ہونے کا فیصلہ ہو گیا. پھر اس کے بعد دوبارہ وزن اعمال ہوگا, اس میں ایک پلڑے میں ایک جانب اچھائیاں ہوں گی دوسری جانب برائیاں ہوں گی, تو وہ دوسرا وزن اعمال ہوگا. یہ جواب تفسیر مظہری کے مصنف نے دیا ہے. اگرچہ یہ جواب سمجھ میں نہیں آتا بظاہر, لیکن یہ جواب انہوں نے دیا ہے اس لیے کہ اس کے نتیجے میں تو اس کے لیے نجات کا فیصلہ ہوگا. دوسرا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا ہے اس نے بہت مشکل حالات میں یہ کلمہ پڑھا ہوگا. اتنے اخلاص کے ساتھ مشکل حالات میں کلمہ پڑھا ہے کہ اس کے نتیجے میں اس کی نجات ہو جائے گی. مثلا ہم اس مجلس میں بیٹھ کر یا دوسری مجلسوں میں بیٹھ کر ہم بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی کافروں کے سامنے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ یا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ بھی پڑھتے تھے, کیا ہمارا پڑھنا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا پڑھنا برابر ہے؟ ہرگز نہیں. انہوں نے بڑی مشکل حالات میں پڑھا تھا, ہم عام حالات میں پڑھتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق مشکل حالات میں یہ کلمہ طیبہ پڑھتے تھے جس کے نتیجے میں ان کی پٹائی ہوتی تھی. اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ, دوسرے صحابہ کرام, اسی طرح اصحاب الاخدود کا جو لڑکا تھا اس نے بڑی مشکل حالات میں لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا تھا جس کے نتیجے میں اس کو شہادت نصیب ہوئی. تو لا الہ الا اللہ کا کلمہ جس نے بڑی مشکل حالات میں پڑھا ہوگا اس کے نتیجے میں اس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا, اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا جائے گا. تیسرا جواب علماء کرام نے یہ دیا ہے, اور یہ سب جوابات اپنی جگہ پر اچھے ہیں اور عوام کے سمجھنے کے جوابات ہیں, کہ یہ اس شخص کے لیے ہے جس نے یہ کلمہ طیبہ موت کے وقت پڑھا ہو, مرنے کے وقت. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, اس کی ایک تشریح یہ ہے جس نے یہ کلمہ طیبہ پڑھا ہو آخری وقت میں تو اس کے لیے جنت کا فیصلہ اور حسن خاتمہ کا فیصلہ کیا جائے گا. جو آخری وقت میں وفات کے وقت اور موت کے وقت لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے یہ اس کے حسن خاتمہ کی علامت ہے, اور حسن خاتمہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پرانے سیئات اور برائیوں کو اللہ تعالیٰ نے مٹایا اور یہ کلمہ بھاری ہو گیا. اس کلمے کی برکت سے اس کی سیئات اور اس کی خرابیاں, اس کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. اور چوتھا جواب جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ پرچی تو ایک ہے جس پرچی میں لا الہ الا اللہ یا کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے, لیکن اس کلمے کو یہ کثرت سے پڑھتا ہوگا. جیسے صوفیہ حضرات لا الہ الا اللہ ایک ہے لیکن اس کا پڑھنا بے شمار مرتبہ ہے. صبح بھی پڑھتے ہیں, شام کو بھی پڑھتے ہیں, 12 تسبیح پڑھتے ہیں. تو یہ وہی کلمہ طیبہ اور کلمہ طیبہ کا خلاصہ ہے جس کو وہ بار بار پڑھتے ہیں. کلمہ ایک ہے, پڑھنا بار بار ہے, تو اس بار بار پڑھنے کی وجہ سے اس کا اتنا وزن ہو جائے گا, اتنا وزن ہو جائے گا کہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سیئات اور برائیوں کو مٹا دیں گے. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پہلے مصنف رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب قائم فرمایا, باب قول اللہ تبارک و تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامۃ, ہم رکھیں گے الموازین موزونات کو, موازین موزون کی جمع ہے یا میزان کی جمع ہے, ترازو محققین علماء کی نزدیک ایک ہے, لیکن جمع یا تعظیم کے لیے ہے یا تعدد اشخاص کے لیے ہے یا تعدد اعمال کی وجہ سے ہے. القسط انصاف کے لیے, لاجل القسط لیوم القیامت ہے, فی یوم القیامت قیامت کے دن یا قیامت کے لیے. وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن, اور انسانوں کے اعمال بھی اور قول بھی تولا جاتا ہے. اعمال کو جمع ذکر کیا اس لیے کہ اعمال جوارح سے ظاہر ہوتے ہیں اور اعضاء سے اعضاء متعدد ہے. قول کو مفرد ذکر کیا اس لیے کہ قول زبان سے ظاہر ہوتا ہے اور زبان ایک ہے. وقولهم یوزن, وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیت, قسطاس جو قسط کے ساتھ مناسب لفظ ہے وہ رومی زبان میں عدل اور انصاف کو کہتے ہیں. اس میں اختلاف ہے کہ کیا قرآن کریم میں عجمی الفاظ ہے یا نہیں. امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں قرآن کریم عربی ہے, اس میں عجمی الفاظ نہیں ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ عجمی بھی ہے اور عربی بھی ہے, الفاظ مشترکہ میں سے ہیں. بعض حضرات کہتے ہیں نہیں, یہ عجمی الفاظ ہے لیکن عربی نے اس کو لے لیا ہے, ان کو لے لیا ہے, اس لینے کی وجہ سے گویا کہ وہ عربی کی طرح بن گئے, اور قرآن کریم عربی ہے باعتبار اکثر کے. ویقال القسط مصدر المقسط, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قسط مقسط کا مصدر ہے, یعنی مصدر المصدر ہے. مقسط کا مصدر اقساط ہے, اقساط کا مصدر قسط ہے, تو یہ مصدر المصدر ہے. اور مقسط عادل کو کہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے والمقسطون علی منابر من نور, انصاف کرنے والے نور کے ممبروں پر ہوں گے. حدیث میں آتا ہے وینزل عیسیٰ علیہ السلام حکما مقسطا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام انصاف کے ساتھ اتریں گے. وہاں مقسط کا لفظ آیا ہے, مقسط کے معنی انصاف کرنے والے. وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ, اور قاسط اس کے معنی جائر ہے, ظالم کو کہتے ہیں قاسط. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا, ظالم جہنم کے لیے ایندھن ہوں گے. قرآن کریم میں قاسط بمعنی جائر اور ظالم آیا ہے. اور اقسط اور قسط دونوں میں فرق ہے. قسط کے معنی ہے ظلم کرنا اور اقساط کے معنی ہے انصاف کرنا. اقساط کے معنی یہ ہے کہ دوسرے کا حصہ اس کو دے دے, یہ انصاف ہے. اور قسط یقسط اس کے معنی یہ ہے کہ دوسرے کا حصہ لے لے, دوسرے کا حصہ لینا ظلم ہے, دوسرے کو دوسرے کا حصہ دینا انصاف ہے. بعد نے اور توجیہات فرمائی ہیں. وبه حدثنا احمد بن اشکاب یا اشکاب غیر منصرف تو اشکاب آئے گا, منصرف ہو تو اشکاب, غیر منصرف ہو جس میں علمیت ہے اور تانیث ہے جمع کی وجہ سے. قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة, یہ ابی زرع وہ نہیں ہے جو مصنف کے معاصر ہیں ابو حاتم رازی, ابو زرع رازی, بلکہ یہ اور ابو زرع ہے. عمر ابن حرم یا عمر ابن جریر ان کا نام ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ, مصنف کی آخری حدیث بھی فرد ہے اور پہلی حدیث بھی فرد, پہلی حدیث بھی غریب آخری حدیث بھی غریب ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کوئی اور راوی اس حدیث کی نہیں ابو ہریرہ سے ابو زرعہ ابو زرعہ سے عمار ابن قعقاع عمار ابن قعقاع سے محمد ابن فضیل محمد ابن فضیل کے بعد پھر بہت سے لوگوں نے اس کو نقل کیا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان علی الرحمن خفیفتان علی اللسان دو کلمے ہیں یعنی دو کلام ہیں حبیبتان علی الرحمن جو اللہ تعالیٰ کو بہت پیارے ہیں خفیفتان علی اللسان زبان پر آسان ہے حروف کم ہے حروف کے اندر سہولت اور آسانی ہے ہر ایک آدمی یاد کر سکتا ہے ثقیلتان فی المیزان میزان میں بہت ثقیل اور بھاری ہیں سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ مکرر آیا اس لیے کہ سبحان اللہ کا مطلب اللہ تبارک و تعالی پاک ہے شریک سے اللہ تعالی پاک ہے عیب سے تو اس میں شرک کی نفع ہے اور شرک کی نفع مکرر آ گئی تاکہ لوگوں سے شرک کا مادہ اور شرک کی مصیبت نکلے سبحان اللہ وبحمده بعض حضرات کہتے ہیں کہ ذکر مفرد مت کرو اس لیے کہ ذکر مفرد حدیث میں وارد نہیں ہے اللہ اللہ کا ذکر مت کرو ہم کہتے ہیں کیوں مت کرو یہ سبحان اللہ یہ بھی تو ذکر مفرد ہے سبحان اللہ اس سے پہلے مقدر ہے سبحت سبحان اللہ سبحان اللہ مفرد ہے اور اس کو جملہ بنانے کے لیے تقدیر کی جاتی ہے تو صوفیہ حضرات جب اللہ اللہ کہتے ہیں تو وہاں بھی تقدیر کرتے ہیں جب یہاں تقدیر کرتے ہیں تو وہاں بھی تقدیر کر لو کون سی مصیبت آ جائے گی اور وہاں صوفیہ حضرات اس کے ساتھ خبر کو ذکر نہیں کرتے تاکہ ہر قسم کی خبر کو ہم مقدر کر سکیں اللہ خالقنا اللہ حافظنا اللہ محافظنا اللہ معنا اللہ ناصرنا وغیرہ وغیرہ جو بھی آپ کے ذہن میں آ جائے اس کے ساتھ مقدر کرو تو وہ بھی مفرد نہیں رہے گا سبحان اللہ بھی مفرد نہیں ہے یہاں بھی تقدیر وہاں بھی تقدیر کرتے رہیں سبحان اللہ وبحمده واتلبس بحمده میں اللہ تبارک و تعالی کی حمد اور تعریف کے ساتھ تعلق پیدا کرتا ہوں اور حمد پڑھتا رہتا ہوں سبحان اللہ العظیم حدیث میں آتا ہے جس نے سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ وبحمده دن میں 100 مرتبہ پڑھا اللہ تعالیٰ اس کی خطیئات کو اس کی سیئات کو ساقط کرتے ہیں مٹاتے ہیں اگرچہ اس کی سیئات اور اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو تو ہم سب یہی پڑھتے ہیں سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا یا اللہ آپ کو کون سا شخص محبوب ہے ای الناس احب الیک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں فرمایا الذی یذکرنی ولا ینسانی جو میرا ذکر کرتا ہے اور مجھے بھولتا نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال فرمایا کہ یا اللہ ای الناس اعلم لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذی یبتغی علم الناس مع علمہ جو لوگوں کے علم کو اپنے علم کے ساتھ شامل کرتا ہو اور تلاش کرتا ہو اپنے علم پر اکتفا نہ کرتا ہو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس چیز پر اکتفا کرنا چاہیے قناعت کرنا چاہیے ہم اس پر قناعت نہیں کرتے مال پر قناعت نہیں کرتے مال پر قناعت اور اکتفا کرنا چاہیے اور جس چیز پر اکتفا اور قناعت نہیں کرنا چاہیے تو ہم اس پر قناعت کرتے ہیں علم پر قناعت نہیں کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذکر پر قناعت اور صبر نہیں کرنا چاہیے جتنا زیادہ ہو اتنا اچھا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال فرمایا ای الناس اقضی کون سا آدمی سب سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الذی یقضی بالعدل, جو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہو. اس میں اللہ تبارک و تعالی کی کا ذکر آیا. اللہ کا ذکر بہت بڑی دولت ہے. حدیث شریف میں آتا ہے جو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہو تو اس کے لیے یعنی اس کلمہ کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں, یہاں تک کہ یہ کلمہ عرش تک پہنچ جاتا ہے. اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے. آسمانوں اور زمینوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے, لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ اس سے بھاری ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ذکر کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.
نحمد و نصلی علی رسول کریم. Respected elders and brothers, this is not a time now to deliver any address. It is only an apology that we will be having a very, very short program, and because of the unfortunate circumstances that have come about, and Hazrat Maulana Abdul Hafiz Sahib has put it very, very well, that whenever any calamity comes upon the Ummat, if we ponder over the calamity that came when Nabi Pak alayhi salatu wasalam left this world, then everything becomes very, very easy for a person to make sabr and to exercise patience. But of course, man is weak, my dear brothers, he gets affected. And in these conditions, whatever come upon us, we turn our attention towards Allah subhanahu wa ta'ala, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah subhanahu wa ta'ala will ease our pain, make it easy for us, and Allah ta'ala will grant us sabr also, my dear brothers. And Allah grant us a tawfiq in whatever condition Allah ta'ala keeps us, at all conditions, to be happy and to be content with the decree of Allah subhanahu wa ta'ala. As far as sadness is concerned, it is just natural. And we know in the time of Nabi Pak alayhi salatu wasalam, when he passed away, as Maulana mentioned in detail, the incident where the Sahaba kiram at that time were very, very perturbed. A great person like Hazrat Umar radiallahu anhu had lost himself to, and said, whoever says that Rasulullah SAW has left this world, then my sword is ready for him. At that time, the closest person to Rasulullah SAW was Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala. We cannot imagine the love that Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala had for Rasulullah SAW. Many, many ulama write that there are four types of nisbat between Siddiq Akbar and Nabi Pak alayhi salatu wasalam. There was nisbat ittihadi. Nisbat ittihadi was, they used to think alike in everything. Many, many incidents came about in a time where mashura was made. And what was the rai of Nabi Pak alayhi salatu wasalam? Exactly the same thing Siddiq Akbar radiallahu anhu used to say. At that time, in spite of him, the deep affection that he gave everything up for the sake of Rasulullah SAW, his attention was upon Allah subhanahu wa ta'ala, and the very, very dynamic taqreer or lecture in few words that Siddiq Akbar summed up, to whoever used to worship Muhammad sallallahu alaihi wasallam, let him know that Muhammad sallallahu alaihi wasallam has left this world. And whoever worships Allah subhanahu wa ta'ala, let him know that Allah ta'ala is ever living. So Allah grant us also the tawfiq, my dear brothers, of turning our attention upon Allah subhanahu wa ta'ala. And whatever little, as Hazrat Maulana has mentioned, make Isa alayhi sabah for these people, these marhumin, these shuhadawas who have passed away, not only them and everybody else. And Hazrat Maulana mentioned very well in the beginning that Hazrat Shaykh used to say, in every matter of the world there is some sort of difference. Some people even reject the existence of Allah subhanahu wa ta'ala, existence of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, the numut of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, but nobody rejects the death because it is in front of eyes, death is to come. And Hazrat Shaykh is always to read Khadam Ajub Hassan's Maud Kiyad, where she said that do whatever you have to do now, in the end we have to die. So in this there is a lesson for us. We do not know of 1 minute we come out from here and what will happen to us. The lesson that we should take, that we should all at all times be prepared for death. And as far as our marhum children are concerned, Allah grant them general firdaus. Allah Ta'ala overlook the shortcomings and faults. Allah accept the shahadat. Allah grant the family sabr jameel. Allah protect our these talaba here to sabr jameel. Allah grant us to, my dear brothers. And even all of us that are returning home today, Allah Ta'ala everybody safely down. We should try and build this habit of making dua for people too. We do not know, we see a person on the street is returning, he's going to go safely or not safely. If we build this habit of making dua, at that time also some dua should come from us. Ya Allah, take them safely. Let us read the relevant duas, inshallah. So Allah grant us all the tawfiq to make sabr and exercise patience. Turn our attention upon Allah subhanahu wa ta'ala. Protect the madrasa, its talaba, all our madaris and talaba. We know the moves in the world that are taking place against Islam. Islam will exist. Nobody can wipe Islam out. Wallahu mutimmu nurihi walau kariha al-kafirun. But whether Allah Ta'ala accepts us to protect his deen or not, that is a matter of concern. So Allah grant us all the tawfiq. Also, my dear brothers, there is a difficult step that we have to step, that death, Allah make it easy for us and die with iman too. And as the Mawlana has mentioned, death in reality is not death. In reality, as mentioned, that it is said that an-nasu niyam, people are sleeping. When they will die, fa'idha matu, when they will die, that is the time they will wake up. That is why they say that death in reality is a bridge from where the person, the love means the beloved. So Allah brought into us the love of Allah subhanahu wa ta'ala, the love of the sahaba kiram, the love of our kabirin buzurgani deen, that tomorrow soon a time of death comes, as far as nature is concerned, naturally, we have a dislike for death or a fear of death, but when the halat and the condition of the mort start, Allah make it so that we look forward to the akhirat, our ruh comes up, and we are prepared to meet Allah subhanahu wa ta'ala, and grant us sincere tawfiq, or sincere tawfiq to make sincere istighfar daily for our sins, and prepare for the akhirat.
Before coming on to the final item, which is a distribution of the prizes as well as the certificates to the Dora Hadith,
دور حدیث کے اساتذہ آگے تشریف لے آئیں.
It is also worthy of mention before the final program regarding the final years, also as a means of encouragement to serving the creation of Allah subhanahu wa ta'ala wherever possible. The hadith says, الخلق وعيال الله فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله. The entire creation are the household of Allah subhanahu wa ta'ala, and the most beloved in the creation of Allah subhanahu wa ta'ala unto Allah subhanahu wa ta'ala are those who do good and serve the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. As said, the best of people are those who benefit people. So a special mention is made here of all of those who are qualifying today, who have been outstanding as far as the field of khidmah and service is concerned. Their names will just be called out. Qasim Jada, Shu'aib Irfan, Muhammad Amir, Muhammad Karodia, Ilyas Sidat, Yusuf Abdul Karim, Muhammad Hafiz, Ahmed Mustafa, Farid Ahmed, Muhammad Nana, Abrarul Haq Ganchi, Shamsuddin Shamoun, Muhammad Desai, Muhammad Mansour. So these are some of, and the purpose behind the calling of these names as a brief token of appreciation. مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهِ. Those who are not thankful to Allah subhanahu wa ta'ala, to the creation, will not be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala. So as a token of appreciation on one hand, of the outstanding services as well as all of those who had rendered the services, and also as a means of encouragement for us to aspire to become the best of human beings by benefiting human beings in the best of manners. Also, an outstanding feat is that within the class of those students who are qualifying, there are a list of 16 students who throughout the year, we should understand that in the final year in Dora Hadith, classes take place generally after Fajr, the entire day, sometimes after from Maghrib to Isha, sometimes even after Isha Salah, and the entire sitting throughout the day and night is only listening to the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thereby we have the name the Dora Hadith. So this list of 17 are such students who throughout the entire year had not missed a single hadith in the company of the ustad. An outstanding feat that they had been present for every one hadith that was recited throughout the year in the class. They are Muhammad Nana of Roshni, Mawlana Muhammad Nana, Mawlana Zubair Kaka, Mawlana Farid Ahmed, Mawlana Muhammad Farooq Mansour, Mawlana Ahmed Saeed Adam, Mawlana Abdul Aziz, Mawlana Abdul Wahid, Mawlana Abdul Rahman Mustafa, Mawlana Abdul Rahman Rawat, Mawlana Faqir Bika, Mawlana Yusuf Dawood, Mawlana Saleh Muda, Mawlana Shu'aib Irfan, Mawlana Abdul Hakim, Mawlana Muhammad Desai, and Maulana Hussein Abid.
Suleiman Abdullah, he's not there. Asraf Fustani se lekar Dora Hadith tak ek bhi ghair hazir hai.
Others, and even more an amazing feat than this, included in this group of 16, an addition of one more, 17th, but a special prize has been reserved for him, the student Suleiman Abdullah of Malawi, who from the second year right through until the 7th year, for all of these years of studies, had not missed a single day of class. That for 6 years, we can imagine that conditions, illnesses, etc. may have prevailed, but he persevered and did not miss a single day of class in the company of the Ustad. Indeed, an outstanding feat, and we make dua to Allah subhanahu wa ta'ala to grant this level of punctuality and promptness to each and every one of us in our daily lives, inshallah.
انعام پہلے دے دیں گے ورنہ وہ پھر بہت ساتھ میں ہاتھ میں ہو جاتا ہے سند انعام پہلے دے دیں گے پھر دستار بعد میں ہو جائے
گا. That's also worthy of mention, alhamdulillah, in the progress of the madrasa in various ways through the fadl of Allah subhanahu wa ta'ala, through your special duas as well as your invaluable contributions. Inshallah, we shall be commencing. We may be aware of the fact that a new project had been started of the building of boarding facilities for the students on my left-hand side, towards the extreme left-hand side, on your right-hand side. Alhamdulillah, that project has reached completion. The students will be moving in there very soon, inshallah. And we should make dua, especially for the brother who had contributed to the facilitating of that project, that Allah subhanahu wa ta'ala accepts these efforts and make it a means of a sadaqah jariyah, inshallah, and grant every form of barakah. Inshallah, now we shall call out the names of the students from the Dora Hadith, the sanad, the certificate, as well as the prizes that will be distributed to them. The first position that had gone to Maulana Muhammad Faisal Nana Bawa of Gujarat in India. The third position that had gone to Abdul Wahid Asir Zal of Indonesia. Thereafter, Maulana Tahir bin Hussein Hansa of Pietermaritzburg, Maulana Muhammad Amir bin Hafiz Abdullah of Pakistan, Maulana Abdul Rahman bin Yusuf Rawat of Mozambique, Maulana Muhammad bin Harun Rashid Nana of South Africa, Maulana Muhammad Shu'aib bin Jawed Onya of Madagascar, Maulana Muhammad Ashraf bin Abdul Aziz of Malaysia, Maulana Imran Abdul Rahman Patel of Simlak in India, Maulana Zaki bin Yunus Bauda of South Africa, Maulana Ilyas bin Ismail Sidat of Mozambique, Maulana Ahmed Mustafa Rashid of Mozambique, Maulana Shamsuddin bin Shamoun of the Comoro Islands, Maulana Ahmed bin Mahmoud Momla of India, Maulana Muhammad Fadil bin Amri of Malaysia, Maulana Salih Muda of Malawi, Maulana Abdul Aziz bin Ahmad bin Abdul Aziz of Mozambique, Maulana Zubair bin Muhammad Sulaiman of South Africa, Maulana Sadiqur Rahman bin Ataur Rahman of England, Maulana Farid bin Ahmad of Tanzania, Maulana Hussein Muhammad Abid of South Africa, Maulana Muhammad Ali bin Muhammad Naseem Ansari of originally of Deoband, India, Maulana Muhammad Ahmed of South Africa, Mawlana Hassan bin Abdul Aziz of South Africa. Mawlana Sharif Noor Othman of Mozambique. Mawlana Sulaiman bin Abdullah of Malawi. Mawlana Abdul Hakim Abbas Shaaban of Tanzania. Mawlana Mus'ab bin Hussein bin Brinko of Mozambique. Abdurrahman bin Mustafa of Tanzania. Mawlana Faqir bin Bika of Mozambique. Mawlana Shu'aib Irfan of Malawi. Mawlana Ahmad Saeed Adam of Malawi. Mawlana Muhammad Hafiz bin Muhammad Ayyub of Malaysia. Mawlana Bashir Ahmad bin Yaqub Mayat of England. Mawlana Yunus bin Dawood of Malawi. Mawlana Muhammad Farooq bin Ismail Mansour of Madagascar. Mawlana Faisal bin Sulaiman Ahmad of Potchefstroom. Mawlana Qasim Ahmad Jada of South Africa. Mawlana Yusuf Abdul Karim of Mozambique. Mawlana Muhammad Qasim Desai of Pietermaritzburg. Mawlana Alawi Murab of Mozambique. Mawlana Ali Yusuf Saeed Ali of Tanzania. Mawlana Ad-Din Louis Karim of Mozambique. Mawlana Abrarul Haq Ganchi of South Africa. Mawlana Muhammad Kamal bin Ismail of Malaysia. Mawlana Rajab Ayyub of Mozambique. Mawlana Yusuf bin Muhammad Wadi of Azadville. Yasin Surti of Reunion. And finally, very sadly, as we had heard, that one of those who was supposed to have graduated, and you may have assumed at the beginning, after the first position, we went directly to third position, for the reason that one of the marhumin, one of those who had passed away in last night's accident, was an outstanding student who was supposed to be amongst those qualifying today. Mawlana Ahmad bin Alauddin Khan, originally of Pakistan, whose father, Hazrat Mawlana Alauddin Sahib, is an ustad of hadith in the madrasa. So, respected Hazrat Mawlana Alauddin Sahib will collect the certificate as well as the prize on behalf of the late Mawlana Ahmad Khan of Pakistan. Can the students of Dora Hadith come forward? Next, inshallah, we shall have we shall be having the distribution of the prizes for those students who had performed outstandingly well. The first three in each of the classes will be called out. A request is made to those students who shall be receiving prizes to please come forward beforehand, that it may facilitate the speedy execution of the prize giving. Asafuthani Alif, first position, Irfan Rawat. Second position, Tajuddin Juma. And third position, Bilal Sulaiman. Let us come forward as quickly as possible. As-Safful Awwal Alif, we shall commence with. First position, Ismail Ibrahim. Second position, Abdullah Mujahid. And third position, Muhammad Siddiq. As-Safful Awwal Alif. First position, Ismail Ibrahim. Second position, Abdullah Mujahid. And third position, Muhammad Siddiq. Others, in the meantime, students from other classes will be receiving prizes. Come forward as quickly as possible. Ismail Ibrahim first, second Abdullah Mujahid, and third Muhammad Siddiq. As-Safful Awwal Ba. The next class, first position Habib Patel, second position Yasir Dadabai, and third position Muhammad Uzair. Safal Awal Jim, first position, Ahmad Farid Ismail, second position, Suhail Hansrod, and third position, Zakaria Dawood. Safal Thani Alif, first position, Irfan Rawat, second position, Tajuddin Jumu'ah. In third position, Bilal Sulaiman. Second. Bilal Sulaiman. As-Safu Thani Ba. First position, Muhammad Wali. Second position, Muhammad Yahya. In third position, Tahir Madani. Next class, As-Safu Thani Jim, first position, Ahmad Qasim, second position, Muhammad Fikri Jamil, and third position, Saad Ali. As-Safu Thalith Alif, first position, Ihtiramul Haq, second position, Nasir Badaf, and third position, Aminul Haq. Thereafter, As-Safu Thalith Ba. First position, Muhammad Abid. Second position, Faraz Hassan. And third position, Hudhaifa Abdul Hannan. As-Safu Rabi, Fathia. First position, Faruq Tunisi. Second, Ibrahim Mia. And two third positions, Khalilur Rahman as well as Habil Patel. Safal Khamis, the fifth year. First position, Muhammad Saluji. Second position, Bilal Mullah. And third position, Abdullah Sahmani. As-Safu Sadis, the sixth year, first position, Abdul Latif Subki, second, Bilal Bait, and third, Uwais Punjabi. Thereafter, the distribution of the sanad of the certificates will take place to those students who have completed. Firstly, we shall commence with the qira'at sab'ah. So for the collection of the certificate as well as the prizes, the following students who have completed the qira'at sab'ah: Shahid Ali of Durban. Simultaneously, those who have completed the qira'at sab'ah as well as the riwayat hafs, the sanads will be distributed simultaneously with that of the qira'at sab'ah. Shahid Ali of Durban, Imran Limalia of Mauritius, Bilal Vaid of Johannesburg, Safdar Parkar of Australia, Muhammad Zakaria Zainul Abidin of Malaysia, Omar bin Abdul Aziz of Malaysia, and Qasim Hansrod of Roshni. Those students who have already taken the sanads from beforehand: Abdullah Gardi of Johannesburg, Jawed Iqbal of Sri Lanka, and Bashir Obaya of Madagascar. Thereafter, those students who have completed the riwayat hafs: Abdul Latif Subki of Malaysia, Zakir Kaporia of Zambia, Zubair Patel of USA, Azaz Ajmeri of USA, Salim Ahmed Moria of Reunion, Yusuf Ali of Malawi, Muhammad Dul Karmini of Malaysia. After which we shall have the presentation of the asnad, the certificates, the reports, as well as the prizes to those who have completed the qira'at ashara. Maulvi Ismail Patel of Peter Maritzburg. Those who have completed the qira'at ashara: Mawlana Ismail Patel of Peter Maritzburg, Mawlana Adam Sidat of Mozambique, Mawlana Muhammad Muzammil of Dubai, Mawlana Ihsan Smith of Cape Town, Mawlana Ahmed Ali of Darul Ulum Zakaria, and Mawlana Abrarul Haq Ishaq of Lanesia. Before coming on to the final item, which is the distribution of the prizes as well as the certificates to the Dora Hadith,
حدیث کے اساتذہ آگے تشریف لے آئیں.
And this is also worthy of mention before the final program regarding the final years. Also, as a means of encouragement to serving the creation of Allah subhanahu wa ta'ala wherever possible, The hadith says, Al-Khalq wa ayalullah fa ahabbul khalq ila Allah man ahsana ila ayali. The entire creation are the household of Allah subhanahu wa ta'ala. And the most beloved in the creation of Allah subhanahu wa ta'ala, unto Allah subhanahu wa ta'ala, are those who do good and serve the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. As said, the best of people are those who benefit people. So a special mention is made here of all of those who are qualifying today, who have been outstanding as far as the field of khidmah and service is concerned. Their names will just be called out. Qasim Jada, Shu'aib Irfan, Muhammad Amir, Muhammad Karodia, Ilyas Sirat, Yusuf Abdul Karim, Muhammad Hafiz, Ahmad Mustafa, Farid Ahmed, Muhammad Nana, Abrarul Haq Ganchi, Shamsuddin Shamoon, Muhammad Desai, Muhammad Mansur. So these are some of, and the purpose behind the calling of these names as a brief token of appreciation. مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهِ. Those who are not thankful to Allah subhanahu to the creation will not be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala. So as a token of appreciation on one hand of the outstanding services as well as all of those who had rendered the services, and also as a means of encouragement for us to aspire to become the best of human beings by benefiting human beings in the best of manners. Also, an outstanding feat is that within those students who are the class of those students who are qualifying, there are a list of 16 students who throughout the year, we should understand that in the final year in Dora Hadith, classes take place generally after Fajr, the entire day, sometimes after from Maghrib to Isha, sometimes even after Isha Salah, and the entire sitting throughout the day and night is only listening to the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thereby we have the name the Dora Hadith. So this list of 17 are such students who throughout the entire year had not missed a single hadith in the company of the Ustad. An outstanding feat that they had been present for every one hadith that was recited throughout the year in the class. They are Muhammad Nana of Roshni, Muni Muhammad Nana, Muni Zubair Kaka, Muni Farid Ahmed, Muni Muhammad Farooq Mansour, Muni Ahmed Saeed Adam, Muni Abdul Aziz, Muni Abdul Wahid, Muni Abdul Rahman Mustafa, Muni Abdul Rahman Rawat, Muni Faqir Bika, Muni Yusuf Dawood, Muni Salih Muda, Muni Shu'aib Irfan, Muni Abdul Hakim, Maulana Muhammad Desai and Maulana Hussein Abid.
He's Suleiman Abdullah, he's not there. As-Safustani Selika Dora Hadith Tak Tibi Rahadhan.
Other than even more an amazing feat than this, included in this group of 16, an addition of one more 17th, but a special prize has been reserved for him, the student Suleiman Abdullah of Malawi, who from the second year right through until the 7th year, for all of these years of studies, had not missed a single day of class. That for 6 years, we can imagine that conditions, illnesses, etc. may have prevailed, but he persevered and did not miss a single day of class in the company of the Ustad. Indeed, an outstanding feat, and we make dua to Allah subhanahu wa ta'ala to grant this level of punctuality and promptness to each and every one of us in our daily lives, inshaAllah.
انعام پہلے دے دیں گے ورنہ وہ پھر بہت سخت ساتھ میں ہاتھ میں ہو جاتا ہے سمجھ لیں انعام پہلے دے دیں گے پھر دستار بازی ہو جائے
گا. That's also worthy of mention, alhamdulillah, in the progress of the madrasa in various ways through the fadl of Allah subhanahu wa ta'ala, through your special duas as well as your invaluable contributions. Inshallah, we shall be commencing. We may be aware of the fact that a new project had been started of the building of boarding facilities for the students on my left hand side, towards the extreme left hand side, on your right hand side. Alhamdulillah, the project has reached completion. The students will be moving in there very soon, inshallah. And we should make dua, especially for the brother who had contributed to the facilitating of that project, that Allah subhanahu wa ta'ala accepts these efforts and make it a means of a sadaqa jariya, inshallah, and grant every form of barakah. Inshallah, now we shall call out the names of the students from the Dora Hadith, the sanad, the certificate, as well as the prizes that will be distributed to them. The first position that had gone to Maulana Muhammad Faisal Nana Bawa of Gujarat in India. The third position that had gone to Abdul Wahid Asirzal of Indonesia. Thereafter, Maulana Tahir bin Hussein Hansa of Pietermaritzburg, Maulana Muhammad Amir bin Hafiz Abdullah of Pakistan, Maulana Abdul Rahman bin Yusuf Rawat of Mozambique, Maulana Muhammad bin Harun Rashid Nana of South Africa, Maulana Muhammad Shuaib bin Jawed Onya of Madagascar, Maulana Muhammad Ashraf bin Abdul Aziz of Malaysia, Maulana Imran Abdul Rahman Patel of Simlak in India, Maulana Zaki bin Yunus Bauda of South Africa, Maulana Ilyas bin Ismail Sidat of Mozambique, Maulana Ahmed Mustafa Rashid of Mozambique, Maulana Shamsuddin bin Shamoun of the Comor Islands, Maulana Ahmed bin Mahmoud Momla of India, Maulana Muhammad Fadil bin Amri of Malaysia, Maulana Salih Muda of Malawi, Maulana Abdul Aziz bin Ahmed bin Abdul Aziz of Mozambique, Maulana Zubair bin Muhammad Sulaiman of South Africa, Maulana Sadiq al-Rahman bin Ata'ur al-Rahman of England, Maulana Farid bin Ahmed of Tanzania, Maulana Hussein Muhammad Abid of South Africa, Maulana Muhammad Ali bin Muhammad Nasim Ansari of originally of Deoband, India, Maulana Muhammad Ahmed of South Africa, Maulana Hassan bin Abdul Aziz of South Africa, Maulana Sharif Noor Uthman of Mozambique, Maulana Suleiman bin Abdullah of Malawi, Maulana Abdul Hakim Abbas Shaaban of Tanzania, Maulana Mus'ab bin Hussein bin Berenko of Mozambique, Abdul Rahman bin Mustafa of Tanzania, Maulana Faqir bin Bika of Mozambique, Maulana Shu'aib Irfan of Malawi, Maulana Ahmed Saeed Adam of Malawi, Maulana Muhammad Hafiz bin Muhammad Ayyub of Malaysia, Maulana Bashir Ahmed bin Yaqub Mayat of England, Maulana Yunus bin Dawood of Malawi, Maulana Muhammad Farooq bin Ismail Mansour of Madagascar, Maulana Faisal bin Sulaiman Ahmed of Potchefstroom, Maulana Qasim Ahmed Jada of South Africa, Maulana Yusuf Abdul Karim of Mozambique, Maulana Muhammad Qasim Desai of Pietermaritzburg, Munana Alawi Murab of Mozambique, Munana Ali Yusuf Saeed Ali of Tanzania, Munana Ad-Din Louis Karim of Mozambique, Munana Abrarul Haq Ganchi of South Africa, Munana Muhammad Kamal bin Ismail of Malaysia, Mawlana Rajab Ayub of Mozambique, Mawlana Yusuf bin Muhammad Wadi of Azadwal, Yasin Zurdi of Reunion, and finally, very sadly, as we had heard, that one of those who was supposed to have graduated, and you may have assumed at the beginning, after the first position, we went directly to third position, for the reason that one of the marhumin, one of those who had passed away in last night's accident, was an outstanding student who was supposed to be amongst those qualifying today. Mulana Ahmad bin Alauddin Khan, originally of Pakistan, whose father, Hazrat Mulana Alauddin Sahib, is an ustad of hadith in the madrasa. So, respect to Hazrat Mulana Alauddin Sahib, will collect the certificate as well as the prize on behalf of the late Mulana Ahmad Khan of Pakistan. Can the students of Dora Hadith come forward?
Allahu Rahman Rahim. Alhamdulillah, Nasma. Alhamdulillah, Nasta'inuhu wa Nastaghfiruhu wa Na'udhu Billahi min Shururi Anfusina wa min Sayyi'ati A'malina. Man Yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئًا أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. احمد رشید صاحب آپ نے اپنی لڑکی جمیلہ احمد کا نکاح مسیح اللہ راجہ صاحب کے ساتھ ایک کروگرین مہر کے عوض کر دیا ہے مسیح اللہ راجہ صاحب آپ نے جمیلہ احمد کو اپنے نکاح میں قبول کر لیا ہے قبل توہا بارک اللہ لکا و بارک علیکا و جمع بینکما فی خیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الصراط والميزان. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. یا رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا رب کریم ہماری اس مجلس کو قبول فرما دے، یا رب کریم ہمارے طلبہ کو علم نافع نصیب فرما دے، علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، شرور اور فتنوں سے ان کو ہم سب کو محفوظ فرما دے. یا رب کریم ہر وہ خیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے مانگی ہمیں عطا فرما دے، ہر وہ شر جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہمیں پناہ نصیب فرما دے. یا رب کریم پورے عالم اسلام پر رحم فرما دے، جہاں جہاں مسلمان مشکلات میں مبتلا ہیں ان کی مشکلات کو دور فرما دے. یا رب کریم اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما دے. یا رب کریم جہاں جہاں پر مسلمان مظلوم ہیں ان کی حمایت فرما دے، ظالموں کو ہدایت فرما دے، ہدایت ان کے مقدر میں نہ ہو تو ان کے کانٹوں کو ہمارے راستے سے صاف فرما دے. یا رب کریم جو ہمارے درمیان متعلقین میں بیمار ہیں ان سب کو شفا کامل عاجل دائم مستمر عطا فرما دے. یا رب کریم ہمارے تمام مرحومین پر رحم فرما دے اور سب کی مغفرت فرما دے. جو ہمارے طلب شہید ہوئے ہیں یا رب کریم ان کی بھی کامل مکمل مغفرت فرما دے، ان کی شہادت کو قبول فرما دے، ان کے پسماندگان کو، ان کے وارثین کو، ان کے والدین کو صبر اور اجر عطا فرما دے، صبر جمیل اور اجر جزیل ان کو عطا فرما دے، اور ان بچوں کی قبر کو نور سے منور فرما دے. اور یا رب کریم ان کے علوم کو صدقہ جاریہ بنا دے، اور یا رب کریم آئندہ کے لیے خیر اور برکات نصیب فرما دے، عافیت اور سلامتی نصیب فرما دے، شرور اور فتنوں سے، ہر قسم کی شرور اور فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دے. یا رب کریم حلال رزق میں برکت عطا فرما دے، حرام سے اور سود کی نحوست سے سب کی حفاظت فرما دے. یا رب کریم شیطان اور نفس کی لغزشوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دے. یا رب کریم پوری دنیا میں، دنیا کے کونے کونے میں ہمیں اور ہمارے طلبہ کو دین کی خدمت کے لیے، دین کے کاموں کے لیے قبول فرما دے. یا رب کریم اس ملک میں خصوصاً اور پوری دنیا میں مسلمانوں کی جان، مال، عزت، ایمان، آبرو کی حفاظت فرما دے، اولاد کی حفاظت فرما دے، ہماری اولاد کو، ہمارے طلبہ کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. جو نکاح ہو چکا یا رب کریم اس نکاح کو بھی قبول فرما دے، نکاح کو مبارک فرما دے، نکاح میں برکت عطا فرما دے. یا رب کریم زوجین میں آپس میں الفت اور محبت پیدا فرما دے، دونوں فیملیوں میں آپس میں الفت اور محبت پیدا فرما دے. یا رب کریم اس نکاح کو اولاد صالح کے آنے کی وجود میں آنے کا ذریعہ بنا دے، اور یا رب کریم ہر قسم کی مسرتوں سے ان کو اور ہم سب کو نواز دیں، اور یا رب کریم اس نکاح کو حلال رزق میں برکت کا ذریعہ بنا دے، اور ان دونوں کو ایک دوسرے کے لیے دینی امور میں اور دنیاوی امور میں معاون اور مددگار بنا دے. یا رب کریم آپس میں ہر آپس میں مکمل اتفاق اور مکمل الفت اور محبت پیدا فرما دے. یا رب کریم جو ہمارے بڑے اور بزرگ حیات ہے ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرما دے. یا رب کریم جو بزرگ اور بڑے اکابر اساتذہ وفات پا چکے ہیں، یا رب کریم ان کو جنت الفردوس نصیب فرما دے، ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرما دے. یا رب کریم ہمارے اکابر اور بزرگوں میں، والدین میں جو حیات ہیں، یا اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرما دے. یا رب کریم ہمیں ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما دے، اور بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا رب کریم شرور اور فتنوں سے مکمل حفاظت فرما دے. یا رب کریم جو مسلمان مسجون جیل میں ہیں ان کی رہائی کی آسانی کے ساتھ شکلیں پیدا فرما دے. یا رب کریم جو مقروض ہیں ان کی قرضوں کی ادائیگی کی آسانی کے ساتھ شکلیں پیدا فرما دے. یا رب کریم حلال رزق میں برکت عطا فرما دے، حرام سے حفاظت فرما دے، شیطان اور نفس کی لغزشوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، ہمارے طلبہ کو پوری دنیا میں اور ہم سب کو دین کے کاموں کے لیے قبول فرما دے. یا رب کریم پوری دنیا میں مکاتب کی حفاظت فرما دے, مساجد کی حفاظت فرما دے, اہل حق کے مکاتب اور مساجد کی حفاظت فرما دے. یا رب کریم مدارس کی حفاظت فرما دے, خانقاہوں کی حفاظت فرما دے, تبلیغ جماعت کی حفاظت فرما دے, اسلامی اہل حق کی تنظیموں کی حفاظت فرما دے. یا رب کریم سب کو ترقیات سے نواز دیں. یا رب کریم مدارس کے سامنے, تبلیغ جماعت کے سامنے جہاں جہاں جو جو جہاں جہاں رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو دور فرما دے اور ان کے کام کو خوب پوری دنیا میں پھیلا دے, خانقاہوں کو بھی چمکا دے. یا رب کریم ذکر کی توفیق سب کو نصیب فرما دے, محبت تیری محبت اور تیری معرفت نصیب فرما دے. یا رب کریم ہماری دعاؤں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قبول فرما دے اور ان بچوں کی بے حد مغفرت فرما دے, آئندہ کے لیے ایسے واقعات سے حفاظت فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.